بسم الله الرحمن الرحيم. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 18 مئی سن 2001 مسجد دارالسلام باغ جنا لاہور میں امیر تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے خطاب جمعہ کے دوران قرآن حکیم اور یہود کی موجودہ حالت کے موضوع پر خطاب کیا.
الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذین اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آله وصحبه اجمعین، اما بعد، فقد قال الله تبارک و تعالی كما ورد في سورة البقرة في ذكر بني اسرائيل، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ ذلک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون. وقال عز وجل كما ورد في سورة بني إسرائيل وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد الأولى هما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اسأتم فلها فاذا جاء وعد الاخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وان الذين لا يؤمنون بالاخره اعتدنا لهم عذابا اليما. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. آمین یا رب العالمین. میں آج جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں اس کا آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا ان آیات کی تلاوت کے حوالے سے جو میں نے کی. پس منظر یہ ہے کہ اگرچہ میرے گھر میں تو ابھی تک ٹیلی ویژن داخل نہیں ہوا الحمدللہ، لیکن میرے پرانے میڈیکل کے ساتھ ہی وہ زبردستی ایک ٹیلی ویژن سیٹ میرے آفس میں رکھ گئے تھے، وہ میں نے وہاں پہ رکھا ہوا ہے. اور عام طور پر میں بی بی سی سے جو خبریں نشر ہوتی ہیں عالمی، ان کو دیکھتا ہوں. اسی حوالے سے جس زمانے میں ایتھنک کلنسنگ ہو رہی تھی بوسنیا، وہ مناظر بھی سامنے آتے تھے. اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ کم سے کم یہ جو ادارے ہیں ان کی دیانت اس حد تک موجود ہے کہ وہ ساری شکلیں ہمیں دکھا دیتے کہ کیا ہو رہا ہے، سربوں کے ہاتھوں مسلمانوں پر کیا کچھ بیتی، کس طرح سے گینگ ریپس ہوئے اور بڑے بڑے ماس پیمانے پر قتل عام ہوئے نگاہوں کے سامنے. پھر جب کچھ کوسوو میں یہی کچھ ہو رہا تھا، وہ بھی ہم دیکھتے رہے. چچنیا میں ہوا وہ بھی ہم دیکھتے رہے. اب 7 مہینے ہونے کو آئے ہیں یا ہو چکے ہیں کہ فلسطین میں اور اسرائیل میں جو حمس ہو رہا ہے اس کے مناظر روز بروز دہشت ناک افسوس ناک تکلیف دے. جس طریقے سے بڑکے مار رہے ہیں یہودی آج, کھلم کھلا کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اب آل آؤٹ آفنسو کریں گے, ان کی کمر توڑ کے رکھ دیں گے کھل کر. کئی 100 فلسطینی مارے جا چکے ہیں, ان کے پاس تو ظاہر بات ہے فوج تو ہے ہی نہیں, پولیس کچھ تھوڑی سی تھی, باقی تو عوام ہے اور عوام کے پاس صرف پتھر ہیں لیکن مقابلے میں ٹینک آتے ہیں اور ہیلی کاپٹر سے میزائل ڈالے جاتے ہیں. جو تباہی اس وقت وہاں ہو رہی ہے اس کے مناظر نگاہوں کے سامنے صبح و شام آ رہے ہیں. ان حوالوں سے ذہن ادھر منتقل ہوا, شاید آپ حضرات میں سے بھی بعض کا ہوتا ہو کہ قرآن مجید تو کہتا ہے کہ ان یہودیوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے. ہم میں سے ہر شخص کو معلوم ہے کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر میں غیر المغضوب علیہم, مغضوب علیہم سے مراد یہودی لیے جاتے ہیں, تقریباً اجماع ہے ہر ترجمہ ہر تفسیر میں دیکھیں گے. مغضوب علیہم کی سب سے بڑی مثال یہود, ضالین کی سب سے بڑی مثال نصارہ, یہ تقریباً مجمع علیہ تفسیر ہے. اس وقت تو کوئی ان پر غضب نظر نہیں آ رہا, نہ صرف اس وقت نظر نہیں آ رہا, کم سے کم نصف صدی سے اب ان پر کوئی غضب کہیں نظر نہیں آ رہا, کوئی تکلیف نہیں انہیں, کہیں ان کے لیے کوئی معیشت کی تنگی نہیں, کہیں ان کے اوپر کوئی سیاسی اعتبار سے قدغنے نہیں. پوری دنیا میں دندناتے پھر رہے ہیں, پورا یورپ پورا امریکہ جو ہے ان کے قبضہ قدرت میں ہے, شکنجے میں ہے, فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے. علامہ اقبال تو یہ دیکھ کر آئے تھے 1905 سے 1908 تک کے 3 سالوں کے دوران, اس وقت جو فرنگ تھا اس کا سربراہ تھا برطانیہ, کہا جاتا تھا کہ اس کی سلطنت پر سورج غروب نہیں ہوتا. اب وہ برطانیہ تو خود غروب ہو چکا ہے بالفعل, جو بھی کچھ ہے تو سسٹین کرتا ہے تو بڑا بھائی امریکہ ہی کرتا ہے اسے, لیکن امریکہ اس سے بہت بڑی طاقت بن کر دنیا میں ابھرا ہے, لیکن اب وہ شکنجے میں ہے یہود کی. تو کیا قرآن مجید کی یہ آیت جھوٹی ثابت ہو گئی؟ ضربت علیہم الذلہ, ان پر ذلت تھوپ دی گئی. ضرب اعلی, کسی شے کو کسی پر دے مارنا, جس کی بہترین تعبیر ہوگی کہ جیسے دیہات میں خواتین اپلے تھاپ کر اور پھر زور سے دیوار پر مارتی تاکہ وہ چپک جائے, ویکوم کریٹ ہو جائے اور وہ وہاں چپک جائے. یہ ہے ضرب اعلی, ضربت علیہم الذلت والمسکنہ. ذلت زوف کو کہتے ہیں عربی زبان میں کمزوری, اور مسکنت کہتے ہیں کم ہمتی, ہمت نہ رہے. بظاہر آپ دیکھتے ہیں نیورسینیا زوف اعصاب کے جو مریض ہوتے ہیں کہ ویسے ہٹے کٹے نظر آ رہے ہیں لیکن اندر سے کھوکھلے, ہمت نہیں, یہ مسکنت ہے. ظاہری کوئی بیماری بھی نہیں کچھ نہیں لیکن اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں. یہ صورتحال, وہ باؤ میں غضب من اللہ, وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے. کم سے کم 50 سال سے تو اس کا کوئی مشاہدہ دنیا میں نہیں ہو رہا, اس سے پہلے تو کچھ تھا, سیکنڈ ورلڈ وار سے قبل اور اس کے دوران ہٹلر نے ان کے اوپر جو کوڑے برسائے اور جو ہولوکاسٹ کے نام سے مشہور ہے. عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا. بعض لوگ اس فگر میں اوپر نیچے کرتے ہیں کچھ, لیکن اپنی جگہ پر وہ ایک واقعہ ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر یہودیوں کا قتل عام. اس کے بعد سے لے کر آج جو صورت ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں تو وہ تو ضربت علیہم الذلت والمسکنت وباؤ بغضب من اللہ, اس کے بالکل برعکس نظر آ رہی. یہ سوال یقیناً قرآن مجید کے ہر پڑھنے والے کے ذہن میں آنا چاہیے, اس لیے کہ اس وقت دنیا میں جو نقشہ ہے پوری دنیا کی معیشت تو یہود کے کنٹرول میں ہے. میکسیمم معیشت جو ہے وہ ملٹی نیشنلز کے ہاتھ میں اور یہودی بینکاروں کے ہاتھ میں, اور وہ سب ادارے یہودیوں کے. پھر اس وقت سیاسی اعتبار سے عسکری اعتبار سے دنیا میں وہ دور ختم ہو چکا اب سے تقریباً 20 برس پہلے, جبکہ یہ بائی پولر ورلڈ تھی, دو سپر پاورز تھی دنیا میں اور ان کا اپنا اپنا زون آف انفلوئنس تھا. اب تو امریکہ جو ہے وہ سول سپریم پاور آن ارتھ ہے اور وہ یہودیوں کے شکنجے میں ہے. یہاں تک کہ عیسائیوں میں اب جو ایک تحریک چلی ہے جس کا بہت بڑا گڑھ امریکہ ہے, ایونجلسٹ جو کہلاتے ہیں, وہ اسرائیل کے یہودیوں سے بھی بڑھ کر حمایتی ہے. جو اصل مذہبی یہودی ہے وہ اسرائیل کا حمایتی نہیں ہے. یہ عجیب بات ہے, وہ لمبی لمبی داڑھیوں والے, لمبی لمبی زلفوں والے, کالے لمبے کوٹ پہننے والے, فیلٹ ہیٹ, ان کی اکثریت اسرائیل کے حق میں نہیں ہے. ان کا کہنا یہ ہے جیسے کہ اہل تشیع کی اکثریت کا کہنا تھا کہ جب تک امام مہدی نہیں آتے ہم کوئی اقدام نہیں کریں گے. یہ آیت اللہ خمینی صاحب کا بہت بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے شیعوں کو آمادہ کیا کہ امام مہدی جب آئیں گے آئیں گے, اس سے پہلے بھی ہمیں ہاتھ پاؤں توڑ کر نہیں بیٹھے رہنا, اس نے کچھ تو کرنا ہے. یہی سمجھ لو کہ ان کی راہ ہموار کر دیں. یہی معاملہ ہے زائنس کا اور وہ جو یہودی ہے آرتھوڈاکس, وہ کہتے ہیں جب تک ہمارا مسیحا نہیں آتا مسایا, اس وقت تک یہ اقدام جو تھا وہ غلط تھا, تو جب آئے گا تب پھر ہم کھڑے ہوں گے اس کے ساتھ. وہ ابھی انتظار کر رہے ہیں اپنے مسیحا کا. لیکن زائنس جو ہے یہ سیکولر یہودی تھے اور بیسیکلی یہ تحریک جو ہے یہ بینکرز کی تحریک ہے, ہاؤس آف راٹ چائلڈس, ہاؤس آف گولڈ اسمتھس, کہ بڑے بڑے بینکنگ کے ادارے جو یورپ میں قائم ہوئے اور اس کے بعد امریکہ منتقل ہوئے, یہ ان کی تحریک تھی. 1897 میں یہ لوگ جمع ہوئے تھے جنہوں نے کہ زائنزم کی تحریک جو ہے شروع کی, اور ان کی مساعی سے 20 برس کے اندر اندر وہ ڈیکلریشن جو ہے برطانیہ سے حاصل کر لیا کہ جس کی روح سے انہیں فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت مل گئی, اور اس کے 20 سال کے اندر اندر 21 سال کے اندر اندر اسرائیل بالفعل وجود میں آ گیا. اس کے تقریباً 20 سال کے بعد 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے توسیع اختیار کی. یہ سارا ویسٹ بینک جہاں اس وقت سارا فساد ہو رہا ہے, غازہ سٹرپ, یہ اس وقت ان کو ملے. ورنہ یہ علاقے جو ہیں جو جب اسرائیل قائم ہوا تھا تو یونائیٹڈ نیشنز نے جب اس کو قائم کیا ہے تو اسرائیل یا فلسطین جو اس وقت کا پیلسٹائن تھا اسے تقسیم کیا تھا, اور اس کے حوالے سے غازہ کی پٹی اور یہ ویسٹ بینک جو اس وقت جارڈن کے پاس تھا یہ فلسطینیوں ہی کے پاس رہنے تھے, عظیم اکثریت وہاں فلسطینی جو ہے مسلمان آباد ہیں, بہت تھوڑے سے عیسائی یا یہودی ہیں. لیکن یہ کہ 67 کی جنگ میں اردن سے انہوں نے پورا ویسٹ بینک چھین لیا, شام سے گولان ہائٹس, مصر سے سیرائے سینا. وہ تو پھر انور سادات نے صلح کر کے اسرائیل کو مان کر اس کے سامنے سر جھکا کے سیرائے سینا واپس لے لیا تھا, باقی پر اس کا قبضہ برقرار تھا. فلسطین پر اس وقت جو ظالم کر رہے ہیں فلسطینیوں پر تو انتہائی ڈھٹائی کے ساتھ, اور اس ڈھٹائی میں ان کو امریکہ کی خوش پناہی حاصل ہے, یونائٹڈ نیشنز کی خوش پناہی حاصل ہے. یونائٹڈ نیشن نے ذرا ہمت کی تھی کہ ایک قرارداد پاس کر دی تھی کہ مبشر بھیجے جانے چاہیے وہاں پر, جا کے دیکھیں کیا ہو رہا ہے, واقعتاً کون ظلم کر رہا ہے, واقعتاً کس کی زیادتی ہے. یہ فلسطینیوں کی درخواست پر فیصلہ ہوا, امریکہ نے ویٹو کر دیا. باقی کے لیے اس کے اصول کچھ اور ہیں, اسرائیل کے لیے کچھ اور ہیں, ایسٹ تیمور کے لیے کچھ اور تھے, کشمیر کے لیے کچھ اور ہیں. اور وہ ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں کہ ہمارا تو مسئلہ ہے, ہماری مصلحتیں, ہم اصولوں اصولوں کو نہیں جانتے, اصل اصول ہے ہماری مصلحت, ہمارا مفاد. پھر ابھی حال ہی میں سیکیورٹی کونسل کا ایک اور اجلاس ہونے والا تھا اسی فلسطین کے مسئلے پر, امریکہ نے پیش کی دھمکی دے دی کہ میں ویٹو کر دوں گا, لہذا اجلاس ہی ملتوی کر دیا. اب انہوں نے وہ سارے علاقے جو رفتہ رفتہ, یہ تقریباً 9-10 سال کا پروسیس ہے, خلیج کی جنگ کے بعد فوراً شروع ہوا تھا پیس پروسیس, لینڈ فار پیس, اوسلو کا معاہدہ ہوا, پھر واشنگٹن میں باتیں ہوئیں, پھر پتہ نہیں وائی ریور پر ہوا, کہاں کہاں ہوا, ڈیٹن میں ہوا, وغیرہ وغیرہ, ہوتے ہوتے یہ ہوا تھا کہ ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ فلسطینیوں کی اپنی ایک ریاست ہوگی, مان لیں گے, اور ہم دے رہے ہیں انہیں علاقے, وہاں سے ہم اپنی فوج کو ودرا کر رہے ہیں, اتنے پرسنٹ دے دیا, اتنا پرسنٹ دے دیا, ویسٹ بینک کا اتنا پرسنٹ علاقہ دے دیا, غزہ سٹرپ دے دی ہے تمہیں, اس میں تم اپنی ایک سول گورنمنٹ قائم کر لو, جیسے کہ کارپوریشنز ہوتی ہیں یہاں کا انتظام وغیرہ, تھوڑی سی پولیس بھی رکھ لو, لیکن فوج نہیں. جبکہ یہ گفتگو جا رہی تھی تو سب کو معلوم تھا کہ آخری مسئلہ جب آئے گا کہ آیا اس پیلسٹائن اسٹیٹ کو اسٹیٹ ہڈ کلیم کرنے کا اختیار ہوگا یا نہیں, یا یہ کہ یہ یہودیوں کے تابع ایک آٹونومی ملے گی. اور سب سے زیادہ کروشل مسئلہ یہ کہ یروشلم کا کیا ہوگا, بیت المقدس کا کیا ہوگا. اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ آخری درجے میں جو یہودی جا سکتے تھے وہاں تک ایہود براک جو ہے وہ چلا گیا تھا. کلنٹن کی کوششیں تھیں, کلنٹن چاہتا تھا کسی طریقے سے اس کی ٹوپی میں سرخاب کا پر لگ جائے کہ اس نے کوئی مسئلے حل کرائے ہیں, سر توڑ کوشش کی اس نے, اور اس کے زیر اثر ایہود براک یہاں تک چلا گیا تھا کہ ٹھیک ہے یروشلم تقسیم کر لیتے ہیں, مشرقی یروشلم عربوں کے پاس رہے, وہ اسے اپنا دارالخلافہ بنا لیں, مغربی اور مین یروشلم, بڑا یروشلم جو ہے وہ ہمارے پاس رہے گا, ہم اسے اپنا دارالخلافہ بنا لیں گے. البتہ جہاں تک یہ مقدس مقام ہے, وہ جو ایک ریکٹینگولر ایریا ہے جس کے جنوب میں, یہ جنوب اور شمال جو ہے لمبی ہے, شرقم غربم چوڑی ہے, کم ہے, جنوبی حصے میں مسجد اقصی ہے, شمالی حصے میں وہ قمت الصخرہ, وہ گنبد, جب بھی کبھی آپ دیکھتے ہوں گے, جب بھی تصویریں آتی ہیں تو سب سے زیادہ نمایاں یروشلم کے اندر جو عمارت ہے وہ قمت الصخرہ ہے, چٹان کے اوپر بنا ہوا قبہ. یہ چٹان وہ ہے جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر جو آسمانی تھا شروع ہوا. یہاں پھر عبد الملک بن مروان نے یہاں یہ گنبد بنا دیا تھا, یہ ایک مقدس مقام ہے مسلمانوں کے نزدیک, لیکن یہ یہودیوں کے لیے بھی اتنا ہی مقدس ہے, اس لیے کہ اسی جگہ پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو مسجد تعبیر کی تھی جسے وہ ٹیمپل کہتے ہیں, معبد, وہ سینگوگ کہہ لیں اسے, وہ معبد کہہ لیں, ٹیمپل کہہ لیں, سولومن ٹیمپل اسی مقام پر تھا, اسے مسلمانوں نے نہیں گرایا, گرایا تھا پہلے نبوکدنضر نے, پھر گرایا تھا رومنز نے 70 عیسوی میں, حضور کی بعثت سے آپ سمجھیے کہ 500 برس قبل تقریباً, بلکہ 500 سے زیادہ, حضور کی بعثت 610 میں ہو رہی ہے, تو گویا کہ حضور کی بعثت سے 540 سال قبل یہ گرایا تھا اور ختم کر دیا تھا, زمی گوش کر دیا تھا ٹائٹس رومی نے, حضور کے زمانے میں تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا, اس کے بعد وہاں مسجد اقصیٰ بنی ہے, اور اس کے بعد یہ جو ہے چونکہ حضور کا سفر آسمانی جو ہے اس کا معراج کا وہ یہاں سے شروع ہوا, تو اس پہ قبہ بنایا گیا. اس پر معاملہ جو ہے آ کر کھل گیا کہ یہود برات یہاں تک تو آ گیا تھا کہ مسجد اقصی تم ریٹین کر لو، لیکن قمت الصخرہ جو ہے اس کو تو ہم لیں گے لازمن، اور اس کی جگہ پر ہمیں ٹیمپل اپنا تعمیر کرنا، دی تھرڈ ٹیمپل جسے وہ کہتے ہیں. پہلے یہ مسجد بنائی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے، اس کے بعد پھر حضرت عزیر کے زمانے میں اس کی دوبارہ تعمیر ہوئی، وہ 150 برس تک یہ گری رہی مسجد، بالکل زمین کے ساتھ ہموار کر دی گئی تھی، زمین بوس. تو اس طریقے سے پھر دوبارہ جو ہے تقریباً 200 برس کے بعد پھر اس کو گرا دیا 70 عیسوی. یہ ہے وہ بون آف کنٹینشن کے جس کی بنا پر کوئی معاہدہ ہو ہی نہیں سکتا، نہ مسلمان پیچھے ہٹ سکتے ہیں نہ یہودی پیچھے ہٹ سکتے. اب صورت کیا ہے جو ریورس گیئر لگا ہے کہ 10 برس کی جو یہ ساری گفتگویں چل رہی تھیں، نیگوسیشن، پیس فار لینڈ، زمین ہم دے دیتے ہیں، لے لو ویسٹ بینک کا تمہیں قبضہ دے دیتے ہیں، ویسٹ بینک پر تم اپنی ایک چھوٹی سی آٹونومس قسم کی ریاست قائم کر لو، لے لو، لیکن ہمیں گارنٹی دو کہ پھر امن ہوگا، پھر ہمارے امن کو جو ہے تم تہ بالا نہیں کرو گے. لیکن یہ معاملہ اب ریورس گیئر لگ کر اب یہاں تک چلا گیا ہے کہ ان علاقوں کے اندر بھی اسرائیلی فوجی داخل ہیں، انہوں نے اڈے بنا لیے ہیں، گویا کہ وہ جو علاقہ دیا گیا تھا وہ بھی انہوں نے واپس قبضہ لیا ہے. سارا پروسیس جو ہے 9-10 برس کا ختم ہو کر رہے ہیں. اور ابھی اسی بی بی سی ٹیلی ویژن پر میں دیکھ رہا تھا انٹرویو وہاں کے وزیر دفاع کا، کھل کر کہا ہے کہ اب ہم آل آؤٹ آفینسو کریں گے، وہ چاہتے ہیں کہ قبر توڑ کر رکھ دے فلسطینیوں کی، کوئی ان میں ریزسٹنس نہ رہے. یہ حال ہے، اور اس حال کو آپ اس پس منظر میں دیکھیے، فلسطینی تو کتنے ہوں گے، 30-40 لاکھ، لیکن 20 کروڑ عرب تو موجود ہیں، دائیں ہیں، بائیں ہیں، جنوب میں ہیں، شمال میں ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں سب کچھ، ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم. مشرق میں اردن ہے، شمال میں شام ہے، مغرب میں ممالک کا سلسلہ چلا گیا، مسلمان ممالک میں سر لیبیا، الجزائر، چلتے جائیے، موراکو، ٹیونس، موریتانیہ، مشرق میں عراق بھی ہے، جنوب میں سعودی عرب ہے، یمن ہے، عمان ہے، کم سے کم 20 اور میرے اندازے میں 25 کروڑ عرب ہے، لیکن ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم. اس سے بھی آگے بڑھیے، کم سے کم 100 کروڑ اور میرے اندازے میں 125-125 کروڑ عجمی مسلمان ہیں، جن میں ہم بھی ہیں، 13 کروڑ ہم بھی دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. میں نے پہلے بھی ایک موقع پہ کہا تھا کہ جب 500 برس قبل جب مسلمانوں نے اسپین کے اوپر یہی بپتا گزر رہی تھی، جب اسپین کو پاک کیا گیا بقول ان کے مسلمانوں سے اور اسلام سے، ایک ایک بچہ جو ہے، ایک ایک عورت، ایک ایک مرد، یا قتل یا زندہ آگ میں جلا دیے گئے، یا یہ کہ پھر جہازوں میں بھر بھر کر سمندری جہازوں میں اور شمالی افریقہ کے ساحل پر دب کیے گئے، کوئی نہیں بچا. جہاں 800 برس حکومت کی تھی مسلمانوں نے، فال آف گرینیڈا 1492 عیسوی. لیکن اس وقت ٹیلی ویژن نہیں تھا، پوری دنیا کے مسلمانوں کو پتہ بھی نہیں چلا ہوگا کیا ہو رہا، نہ اخبارات تھے نہ ٹیلی ویژن تھا، پتہ نہیں اگر پتہ چل جاتا تو کسی کی غیرت جو ہے وہ جاگی اٹھتی. حکومتیں تو موجود تھیں، ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت تھی، ایران میں مسلمانوں کی حکومت تھی، ادھر سے سلطنت عثمانیہ بھی رفتہ رفتہ ابھر رہی تھی اب، اور یورپ میں داخل ہو رہی تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کیا ہو رہا ہے. آج تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہمارا نقشہ وہ ہے، فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون. جیسے ہمارے سامنے ہمارا کوئی عزیز جو ہے وہ فوت ہو رہا ہو، عالم نزا میں ہو، ہم دیکھ رہے ہیں کھڑے ہوئے، وہ جا رہا ہے، روک تو نہیں سکتے ہم، فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین، تمہارے اندر کوئی طاقت ہے تو واپس لے لو نا اپنے، اس کو چھین لو موت کے شکنجے سے، وہ جو موت کے فرشتے اسے لے کر جا رہے ہیں۔ آج ہمارے سامنے فلسطین میں یہ ہو رہا ہے، پوری امت مسلمہ پر ضربت علیہم الذلت والمسکنہ، ذلت اور مسکنت آج ہم پر طاری ہے۔ ہمت کسی میں ہے؟ ہمت جارڈن میں، سعودی عرب میں، مصر میں؟ کہنے کو بڑے بڑے ملک ہیں، بڑی فوجیں ہیں، بڑے اسلحے ہیں، بڑی دولتیں ہیں، ہے ہمت کسی میں؟ ان کی نگاہوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ یہ صورتحال ہے اصل میں جس میں نے آج بات شروع کی کہ ضربت علیہم الذلت والمسکنت وباؤوا بغضب من اللہ، یہود کے تو آس پاس بھی نہیں کہیں یہ کیفیت، اگرچہ اس اشکال کا تھوڑا سا حل ہمیں سورہ آل عمران میں ملتا ہے۔ سورہ آل عمران میں یہی آیت آئی ہے ذرا تفصیل سے، آیت نمبر 112 ہے، ضربت علیہم الذلت اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباؤوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ، ان پر ذلت تھوپ دی گئی الا یہ کہ کہیں اللہ تعالی کے سہارے یا کہیں اور لوگوں کے سہارے سے یہ کھڑے ہو جائیں۔ یہ الفاظ الا استثناء جو ہے وہ ایک حد تک اس اشکال کا حل کر دیتے ہیں کہ اس وقت سب کو معلوم ہے کہ اسرائیل اپنے بل پر نہیں کھڑا ہے، امریکہ کے پھوٹے پر ناچ رہا ہے، کس کو معلوم ہے؟ سن 73 کی رمضان وار میں ہمارے مصری بھائیوں نے اپنے ماتھے سے کلنگ کا ٹیکا مٹا دیا تھا، بارلی لائن کراس کر لی، جسے یہودی کہتے تھے کہ ناممکن ہے کہ ہماری اس دفاعی لائن کو بھی کراس کر سکے، اس لیے سوئے پڑے تھے۔ مصریوں نے کراس کی، گولڈا مائر جو ہے وہ خودکشی کا فیصلہ کر چکی تھی، لیکن امریکہ نے ایک ایریل برج بلڈ کیا، اس کا مراد سمجھ لیجئے کیا تھا، ایک جہاز اڑا اس کے پیچھے دوسرا، دوسرے کے پیچھے تیسرا، گویا کہ یہ پورا ایک جو ہے وہاں سے امریکہ سے لے کر اور مڈل ایسٹ تک ایک پل تھا جہازوں کا، جیسے کشتیوں کے پل ہوتے ہیں جن کے اوپر سے آتی گاڑیاں گزر جاتی ہیں، تو یہ گویا کہ یہاں سے لے کے وہاں تک اتنا سا وقفہ ہوتا تھا کہ گویا کہ یہ پل بن گیا، ایریل برج اسے کہا گیا، اتنے جہاز گئے ہیں اسلحہ سے بھرے ہوئے، اور جب امریکی اس طریقے سے میدان میں آ گئے تب جو ہے مصر کو پھر شکست ہو گئی دوبارہ، لیکن اسرائیل اپنے بل پر تو تقریباً ختم ہو چکا تھا اسی وقت، تو وہ ناچ رہا ہے اگر تو امریکہ کے کھوٹے پر، اور اب پورے یورپ کے کھوٹے پر، اب نیٹو اس کے پیچھے ہے پورا کا پورا، نیٹو کو اثر آرگنائز کیا گیا، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری حضرت یوحنا، ایک تو یحییٰ وہ ہے جان دی بیپٹسٹ، وہ تو نبی تھے جنہیں ایک یہودی بادشاہی نے قتل کیا، شہید کیا، ایک حواریین مسیح میں بھی جان، ان کے کچھ ریولیشنز ہیں، ان کو کچھ مکاشفات ہوئے تھے روحانی طور پر، آنے والے حالات و واقعات کی اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ شکل دکھائی تھی، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیشن گوئیاں ہیں آنے والے حالات کیا ہوں گے، اسی طرح ان کا معاملہ تھا۔ تو بائبل کی جو آخری چیپٹر ہے، آخری بک کہلاتی ہے وہ ہے ریولیشنز، ریولیشنز آف جان، مکاشفات یوحنا، اس میں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ ایک بہت بڑا درندہ نظر آیا انہیں، اس کے شاید 9 سینگ تھے، بڑا زبردست درندہ، اور اس کے اوپر ایک آبرو باختہ عورت بیٹھی ہوئی ہے، ہارلٹ یہ لفظ ہے اس کا، اور یہ ہے شر کی سب سے بڑی طاقت جو دنیا میں سامنے آئے گی۔ یہ 10 سینگوں والا اب یورپ وجود میں آ چکا ہے، اب یہ متحد ہو گیا دوبارہ، پرانی رومن امپائر دوبارہ وجود میں آئی ہے، اور اس کے اوپر سوار کون ہے؟ آبرو باختہ یہودی عورت۔ یہ صورتحال اس وقت دنیا میں آ چکی ہے، اس اعتبار سے اس آیت پر جو فوری طور پر ایک اشکال آتا ہے، اس کا ایک حل جو ہے سورہ آل عمران کی اس آیت میں موجود ہے. ضربت علیہم ذلت اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباؤوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنۃ. لیکن اصل میں یہ چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کو آپ سمجھیں. اللہ کا ایک قانون ہے, وہ قانون بے لاگ ہے, اٹل ہے. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. تم اللہ کے قانون, اس کے قواعد و ضوابط میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. اللہ کا قانون ہے, جس قوم پر اس کا فضل ہوتا ہے اسے وہ اپنی کتاب ہدایت سے نوازتا ہے, اپنا نمائندہ بنا دیتا ہے دنیا میں, اپنی شریعت دیتا ہے, اپنے کسی رسول کا امت بنا دیتا ہے. اس کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس دین پر عمل کرے, اس کا عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کرے. اس اعتبار سے وہ خیر امت, بہترین امت قرار پاتے ہیں. لیکن اگر وہ امت بے عملی اور اس سے بھی آگے بڑھ کر بد عملی کا شکار ہو جائے, کہے کچھ اور کرے کچھ اور, اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دے, نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب, کتاب اللہ وراء ظہورہم, اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دے, اللہ کا نظام قائم نہ کرے اپنے من گھڑت نظام قائم کرے, اللہ کی شریعت نافذ نہ کرے اپنے من مانے قوانین بنا کے, تو اللہ کی نگاہ میں وہ امت جو نبی کی امت ہے, جس کو ذوب ہے کہ ہم مسلمان ہیں, اللہ کے چاہتے ہیں, لاڈلے ہیں, وہ کافروں سے بھی بڑھ کر مجرم ہوتی ہے. پھر اللہ تعالی کا عذاب اس پر ٹوٹتا ہے. یہی معاملہ ہوا تھا سابقہ امت کے ساتھ. اس قانون کے تحت میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا ہے, صرف سورہ بقرہ میں دو جگہ یہ آیت آئی ہے بغیر ایک شوشے کے فرق کے. چھٹے رکوع کی پہلی آیت, پندرہویں رکوع کی پہلی آیت, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل, ذرا یاد کرو میرے احسان اور فضل کو جو تم پر ہوا, اور میں نے تمہیں تمام دنیا کی اقوام پر فضیلت دی. قرآن کے الفاظ ہیں یہ, اور یہ تو دو آیتیں ایک ہی صورت میں بعین ہی انہیں الفاظ میں آئی ہیں. دو اور مقامات میں فرمایا, سورہ آراف کی آیت نمبر 140, جب یہ حضرت موسیٰ لے کر اپنی قوم کو اور سمندر پار کر کے سیرائے سینا میں آ گئے, وہاں کسی ایسی قوم پر گزر ہوا, دیکھا کہ ان کے کچھ بت ہیں, ان کو بیٹھ کر وہ پوجتے ہیں, تو ان اسرائیلیوں میں بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی بنا دو ایسا ہی بت, ذرا دھیان کے لیے ایک توجہ ہو جائے, خو گرے پے کرے محسوس ہے انسان کی نظر. تو حضرت موسیٰ نے فرمایا, وہ قول یہ ہے, اغیر اللہ ابغیکم ربن الہن وہو فضلکم علی العالمین. یہ تیسری مرتبہ پھر وہ لفظ آیا کہ تمام جہان والوں پر تمہیں فضیلت دی. چوتھی مرتبہ پھر سورہ جاسیہ میں فرمایا, وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. چار مقامات پر قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو تمام اقوال عالم پر فضیلت دی تھی. لیکن اللہ کا قانون میں بیان کر چکا ہوں, جب ان کا عمل برعکس ہو گیا, ضربت علیہم الذلت والمسکنت وباؤوا بغضب من اللہ. وہ اللہ کا غضب کن کن صورتوں میں آیا وہ میں بعد میں بیان کروں گا سورہ بنی اسرائیل کی آیات کے حوالے سے. بعد ہی یہی معاملہ ہمارا ہے. کہیں آپ حضرات کے احساسات جو ہے مجروح نہ ہو, قرآن نے یہودیوں کو چار دفعہ کہا ہے فضلناہم علی العالمین یا فضلناکم علی العالمین. امت محمد کو صرف دو جگہ کہا ہے. یہ واقعہ ہے, کنتم خیر امت اخرجت للناس. اے مسلمانوں, اے محمد کے ماننے والوں, اب تم ہو گئے ہو بہترین امت, جو لوگوں کے لیے برپا کی گئی ہے. تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تمہارا کام یہ ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دو، بدی سے روکو، اور اللہ پر یقین پختہ رکھو. خیر امت اب ہم بنا دیے گئے، وہ معزول کیے گئے، ہمیں اب خیر امت. بات وہی ہے، فضلناکم علی العالمین، تمام جہان والوں پر فضیلت دے دی، یا تمام جہان والوں سے بہتر تمہیں خیر امت بنا دیے. سورہ بقرہ میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسُطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، ہم نے تمہیں بہترین درمیانی امت بنایا تاکہ تم گواہی دو ہمارے دین کی اپنے عمل سے، قول سے، پوری نوع انسانی پر، اور ہمارے نبی گواہی دے تم پر صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آج اب جو بات مجھے کہنی تھی کانٹے کی، جو بری لگے گی آپ کو، چبھے گی، اللہ کا قانون وہی ہے، کردار بدل گئے. آج ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، اس مقام پر ہم کھڑے ہیں، اور اس کا بدترین معاملہ ابھی آنے والا ہے، ہم پر بدترین عذاب. اس مغضوب علیہم قوم کے ہاتھوں آئے گا. میں نے کئی دفعہ آپ کو یہ مولانا اصلاحی صاحب کے حوالے سے بتایا، وہ کہتے تھے مشرقی یو پی کے رہنے والے تھے، راجپوت تھے، کہ ہم راجپوتوں میں ایک روایت تھی کہ اگر کوئی نوجوان کو بہت گری ہوئی حرکت کرتا تھا اور اسے سخت سزا دینی ہوتی تھی تو کسی چمار کے ہاتھ سے اسے جوتے لگواتے، یعنی راجپوت کے اوپر اگر جوتا راجپوت ہی کے ہاتھ سے لگ رہا ہو چلیے پھر بھی یہ بات بری بات ہے، جوتا لگ رہا ہے، لیکن جوتا لگانے والا چمار ہو، جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری، جوتا لگنے کی انجری اور تکلیف تو برابر ہے چاہے وہ راجپوت کے ہاتھ سے لگے اور چاہے وہ چمار کے ہاتھ سے لگے، لیکن اس میں انسلٹ کا اضافہ ہوا. تو یہ جو ضربت علیہم الذلہ والی قوم تھی اسے اللہ نے سنبھالا دیا ہے اس وقت عارضی طور پر، تاکہ یہ خیر امت جو ہے، اور اس کا بھی جو بہترین حصہ ہے عرب، ان کو بدترین سزا اس کے ہاتھوں دلائی. یہ صورتحال ہے جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں. اب دیکھیے جہاں تک سابقہ امت کا معاملہ ہے، میں نے آیات آپ کو سنائی تھی، وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، ہم نے تو کتاب میں بنی اسرائیل کو متنبہ کر دیا تھا، پہلے ہی بتا دیا تھا، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، تم زمین میں دو مرتبہ بہت سرکشی کرو گے تو فساد بچاؤ گے. یہ گویا کہ پیشنگوئی تھی اللہ تعالی کی طرف سے کہ ہم نے تمہیں فضل دیا، تمہیں تمام جہانوں پر جو ہے فضل، لیکن تم یہ کرو گے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، جب ان دو وعدوں کے وقت میں سے پہلے وعدے کا وقت آیا، باسنا علیکم عبادا لنا اولی باس شدید فجاسو خلال الدیار، تو ہم نے تم پر مسلط کر دیے اپنے ایسے بندے جو بہت خونخوار تھے، نہایت جنگجو تھے، اور وہ تمہاری آبادیوں میں گھس گئے. وکان وعدم مفعولا، اور ہمارا جو وعدہ تھا کہ جب تم یہ سرکشی کرو گے تو ہمارے عذاب کے کوڑے تم پر پڑیں گے، وہ پورا ہو کر رہنا تھا، ہوا. یہ تھا اصل میں اشیریوں کے ہاتھوں اسرائیل کا خاتمہ. اسرائیل کے نام سے ریاست پہلے بنی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد، ان کے بیٹوں میں ریاست تقسیم ہو گئی ملک، ایک شمالی ریاست کا نام اسرائیل تھا اور جنوبی کا یہودا. اسرائیلی ریاست کو، اسرائیل ریاست کو ختم کیا اشوریوں نے، اسیرینز کمنگ فرام دی نارتھ، سیریا سے آنے والے. اور اس کے بعد پھر نبوکدنضر کنگ آف بیبیلونیا، بیبیلونیا پرانے زمانے میں عراق کو کہتے تھے، عراق کا بادشاہ تھا بخت نظر، جس کو کہتے ہیں اردو میں، انگریزی میں نبوکدنضر، اس نے جو تباہی مچائی ہے، 600,000 یہودی قتل کیے 587 قبل مسیح میں، حضرت مسیح سے 587 برس قبل. 6 لاکھ قتل کیے، 6 لاکھ کو وہ قیدی بنا کر ساتھ لے گیا، اور تمام عمارتیں جو ہیں یروشلم کی مسمار کر دی گئیں، ہیکل سلیمانی زمین بوس. باسما علیکم عباد اللہ علی باسن شدید انسجاس خلال الدیار وکان وعدا مفعولا. یہاں ذرا ایک لفظ جوڑ کیجیے، عباد اللہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ اشوری یا نبوکدنضر کے لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے کوئی موحد اور دیندار بندے تھے، نہیں. ویسے تمام انسان اللہ کے بندے ہیں، تمام مخلوقات اللہ کی ہیں، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لوگ تو اللہ کے نام لیوا تھے، موسیٰ کے نام لیوا تھے، وہ تو کسی نبی کے ماننے والے تھے ہی نہیں، لیکن چونکہ وہ اللہ کے عذاب کا کوڑا بن کر آئے ہیں. عذاب تو اللہ کا تھا، کوڑا کس کا ہے؟ کوڑا بن گئے ہیں اشوری، یا کوڑا بن گئے ہیں نبوکدنضر اور اس کی فوج. ہاتھ اللہ کا ہے لیکن اس ہاتھ میں کوڑا وہ ہے، اس لیے اسے اپنی طرف نسبت دی. باسما علیکم عباد لنا اولی باسن شدید فجاسو خلال الدیار وکان وعدا مفعولا. ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر ہم نے تمہاری باری لوٹا دی ان پر، یعنی پھر تقریباً 100 برس بعد. کہ خورس شہنشاہ ایران ذوالقرنین، اس نے عراق پر حملہ کیا، بیبیلونیا پر حملہ کیا، اور وہاں سے اجازت دے دی. پھر جیسے ابھی آپ نے ایک امریکی کسی اہلکار کی بات سنی ہے اخبارات میں آئی، دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے. اب ایرانیوں کے دشمن تھے عراقی، عراقیوں کے دشمن تھے یہودی، تو یہودی دوست ہو گئے ایرانیوں کے، لہذا ایرانیوں نے عراقیوں کو تحس نحس کر کے یہودیوں کو اجازت دے دی، تم جا سکتے ہو واپس، جا کر اپنا شہر بھی دوبارہ آباد کر سکتے ہو، اپنا معبد، اپنی عبادت گاہ بھی دوبارہ بنا سکتے. لہذا یہ واپس آئے، اور حضرت عزیر علیہ الصلات والسلام انہوں نے ان میں توبہ کی روح پھونک دی. اپنی بدعمالیوں پر اللہ کی جناب میں توبہ کرو، گڑ گڑاؤ، اپنی اصلاح کرو، دین پر عمل کرو، دین کے ساتھ اپنے تعلق کو اثر نو استوار کرو. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر کرم فرمایا. ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم وامددناکم باموال وبنین وجعلناکم اکثر نفیرا. اور پھر ہم نے تمہاری مدد کی، خوب مال تمہیں دیے، تمہاری اولادیں دی، تمہیں خوب جو ہے پروان چڑھایا، اور تمہاری تعداد بہت کر دی دوبارہ. یہ دور کہلاتا ہے ان کا مکابی سلطنت، یہ مکابی پاور. اتنی بڑی سلطنت تھی یہ، تقریباً 200 برس قائم رہی، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا بھی جو جغرافیائی جو رقبہ تھا وہ اس سے کم تھا، لیکن حضرت سلیمان کی حکومت تو ہوا پر بھی تھی، جنات پر بھی تھی، پرندوں پر بھی تھی، وہ بات نہیں تھی، وہ تو انہی کا معاملہ ہے. پوری انسانی تاریخ میں استثنائی کیفیت ہے حضرت سلیمان کے لیے، لیکن زمینی رقبہ جو ہے مکابی سلطنت کا وہ حضرت سلیمان کی سلطنت سے بھی بڑا. لیکن پھر ان کے اندر زوال آیا، پھر اخلاق جو ہے اس کی پستی ہوئی، پھر دین سے دوری ہوئی، پھر عیاشیاں ہوئی، پھر بدماشیاں ہوئی، نتیجے میں اب پھر جو کوڑے پڑے ہیں، پہلے سکندر اعظم آیا رونتا ہوا گزر گیا 300 قبل مسیح میں، پھر جب یہ یونانی جو ہے یہ ڈھیلے پڑ گئے تو رومی آ گئے، انہوں نے ان کو رگیڑا، اور رومیوں کی حکومت قائم تھی جبکہ حضرت مسیح علیہ السلام کی بعثت ہوئی ہے. پونٹس پلاٹس، پائلٹس پونٹس گورنر تھا، جس کے پھر آخری حکم سے ان کی تاریخ کے مطابق حضرت مسیح کو سولی پر چڑھایا گیا، حالانکہ ہمارے نزدیک وہ حضرت مسیح نہیں تھے، کوئی اور تھا. بہرحال یہودی خود نہیں دے سکتے تھے پھانسی جب تک کہ گورنر جو تھا رومن وہ اس کو ڈکری نہ کرے، اس کا حکم نہ دے، حکم نامہ اور فرمان جاری نہ کرے. لیکن اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سماوی کے تقریباً 40 برس بعد ایک بڑی بغاوت کی یہودیوں نے رومنز کے خلاف، اور اب جو رومی آیا ہے ٹائٹس، رومی جرنیل، اس نے پھر وہی تاریخ دہرا دی. 133,000 یہودی ایک دن میں قتل کیا ہے صرف یروشلم شہر کے اندر. ہم کہہ سکتے ہیں کہ نبوکدنضر کا معاملہ تو پوری ہسٹورک بھی کہلا سکتا ہے، 600 سال پرانی بات ہے، یہ تو ہسٹورک ہے، ٹائٹس کے ہاتھوں جو ہوا. دوبارہ وہ جو بنایا گیا تھا معبد وہ گرا دیا گیا جو آج تک گرا پڑا ہے سوائے اس کی ایک دیوار کے وہ سلامت ہے, ویلنگ وال جہاں یہودی جاتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں روتے ہیں. یہ ہے دو دور جن کا قرآن نے ذکر کیا. ان احسنتم احسنتم لانفسکم, دیکھو اے بنی اسرائیل اگر تم نے کوئی اچھا کام کیا تو اپنے لیے کیا, اچھا کیا تو دنیا میں بھی ہماری نعمتیں اور ہمارے احسانات کی بارش برسی اور آخرت میں بھی تمہارے لیے اجر و ثواب ہوگا. وہی نسا تم فلاح, اور اگر تم نے کوئی برائی کی ہے تو اس کا بھی وبال تم پر ہی آئے گا, تمہاری جانوں پر آئے گا, تم اللہ کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ, اب یہ دوسرے کا ذکر ہو رہا ہے ٹائٹس رومی والا, تو یہاں پر وہ الفاظ جو ہے حذف کر دیے گئے کہ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ, یوں سمجھیے دوبارہ وہ یہاں پر انڈرسٹوڈ ہے, پھر ہم نے اپنے ایک جنگجو لوگ جو ہے تمہارے اوپر مسلط کر دیے, لِيَسُوءَ وُجُوهَكُمْ, تاکہ وہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دے. ہم اگر ترجمہ کریں گے ترجمانی تو تمہارے خلیے بگاڑ دے. بولے یدخل المسجد کما دخلوا اول مرہ, اور جیسے اس مسجد میں, قرآن تو اسے مسجد کہتا, مسجد اقصی حضرت سلیمان کی بنائی ہوئی تھی تو مسجد تھی, دوبارہ حضرت عزیر نے تعمیر کی تو مسجد تھی, تو وہ دوبارہ داخل ہوئے مسجد میں. کما دخلوا اول مرہ, جیسے پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے 600 برس پہلے. وما بولے یتبرو با علی تصبیرا, جس چیز پر بھی انہیں اختیار حاصل ہو جائے اسے تہس نہس کر کے رکھ دیں. اسا ربکم ان یرحمکم, اب یہ بات کہی جا رہی ہے حضور کی بعثت کے وقت. بنی اسرائیل کی تاریخ کے یہ چار دور حضور کی بعثت تک ختم ہو چکے تھے. پہلا دور عروج حضرت تالوت, حضرت داؤد, حضرت سلیمان کا عہد حکومت, اس کے بعد زوال, اشیریوں کے ہاتھوں اسرائیل کا خاتمہ, نبوکدنضر کے ہاتھوں یہودا کا خاتمہ اور یروشلم کا خاتمہ, پھر عروج, مکابی سلطنت قائم ہوئی, پھر زوال, پہلے یونانیوں کے ہاتھوں پٹائی اور پھر رومیوں کے ہاتھوں پٹائی, اور ٹائٹس رومی جنرل کے ہاتھوں پھر ان کی مسجد کا, مسجد اقصی کا گرا دیا جانا. یہ چاروں ادوار تو گزر چکے حضور کی بعثت سے قبل, البتہ یہ اب ان سے کہا جا رہا دیکھو آثار ربکم یرحمکم, تمہارا پروردگار اب بھی تم پر رحم فرمانے کو تیار ہے. اس کا راستہ کیا ہوگا وہ آگے آ جائے گا, لیکن پہلے تم بھی سن لو. وہی وہ تم ادنا, اگر تم نے وہی کچھ کیا جو پہلے کرتے رہے ہو تو ہم بھی وہی کچھ کریں گے جو ہم نے پہلے کیا. پہلے اس کی تفسیر سمجھ لیجئے. یہ ٹائٹس نے جو انہیں نکال کے باہر کیا تھا یروشلم سے, داخلہ بند, دلا وطن جسے کہتے ہیں ڈایاسپورا, یہ منتشر ہو گئے پوری دنیا میں, کوئی ایشیا میں آ گئے, کوئی ہندوستان آ گئے, کوئی افریقہ کے ممالک میں چلے گئے, پھر ان کی رنگتیں بھی تبدیل ہوئیں, وہاں پہ انٹر میرجز کے ذریعے سے مختلف ان کی شکلیں بھی بن گئیں, لیکن بارہ یہ ڈایاسپورا ان کا کہلاتا ہے. اس میں انہیں اگر کوئی سہارا ملا تھا کچھ عرصے کے لیے تو مسلمانوں کے تحت ہسپانیہ میں, بن گوریون نے یہ کہا تھا کہ مسلم اسپین واز دی گولڈن ایرا آف اوور ڈایاسپورا, لیکن اس کا جو بدلہ انہوں نے لیا ہے پھر عربوں سے وہ آپ کے سامنے ہے. انسان ناشناسی نہیں, محسن کشی کا معاملہ, لیکن یہ کہ اس کا جو آخری کلائمیکس آ چکا ہے وہ اس صدی میں آیا جبکہ مشرقی یورپ کی یہودیوں کی بہت بڑی تعداد تہہ تہہ کی گئی, اتنے قتل کیے گئے کہ ان کو ڈسپوز آف کرنے کے لیے اسپیشل پلانٹ بھی ایجاد کرنے پڑے. اتنی ڈیڈ باڈیز کو کیسے ڈسپوز آف کریں گے, کیا کریں گے, تو پلانٹس اسپیشل. ایک طرف ایک داخل ہوئے ہال ہے, ان کی حجامتیں کر دی گئی, بال اتار لیے گئے, عورتوں کے بھی مردوں کے بھی, ان بالوں سے قالین بنائے گئے جو کہ نازیوں نے پھر اپنے دفتروں کے اندر قالین بچھائے جائے گا, انسانی بالوں کے بنے ہوئے قالین, ساتھ ہی ان کے کپڑے اتروا لیے گئے. اگلے ہال میں گئے تو گیس چھوڑ دی گئی, سب مر گئے. اب اس کے بعد ایک پٹا چل رہا ہے, اور جیسے کہ آپ کے ہاں وہ کبھی آپ چارہ کترتے ہیں کسی مشین پر, تو ایسے ہی کوئی بلیڈز چل رہے ہیں کہ جن سے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا ہے. اس سے آگے بڑھ کر وہ پٹے پر جا رہے ہیں ٹکڑے, اور کسی ایک ایسے ایسیڈک چیز کے اندر ان کو ڈالا جا رہا ہے کہ بالکل حل ہو جائیں, پتہ ہی نہ چلے ہڈی کیا تھی اور گوشت کیا تھا اور خون کہاں تھا, کچھ نہیں. وہ ایک بدبودار لکوڈ جو ہے آخر میں نکل رہا ہے باہر, اسے وہ اپنے کھیتوں میں لے گئے, اسے بنایا ہے منیور. وہ ان کے لیے کھیتوں کے اندر جانے والی انسانی جو ہے فرٹیلائزر, آخر انسانی جسم کے اندر پروٹینز ہیں, اس کے اندر جو نائٹروجن ہے وہ سب کی سب جو ہے منیور کے طور پہ استعمال ہوتا. یہ ہے وہ تفسیر کس کی, وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا, اگر تم نے وہی کچھ کیا پھر اب یہی کچھ کریں. البتہ اگر تم توبہ کر لو تو تمہیں راستہ بتا دیتے ہیں ہم, ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. دیکھو یہ قرآن اب آ گیا ہے, محمد پر نازل ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہدایت دے رہا ہے اس راستے کی طرف جو سب سے زیادہ سیدھا راستہ ہے, اقوم سب سے زیادہ سیدھا. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا, اور یہ بشارت دے رہا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں, ان کے لیے اجر کبیر ہے, آؤ داخل ہو جاؤ. دروازہ کھلا ہے, شاہدرہ اللہ کی رحمت کا کھلا ہوا ہے, لیکن اب وہ شاہدرہ اس قرآن کے ذریعے سے. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا, البتہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھیں گے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر. یہ ہے وہ راستہ جو ان کے سامنے رکھا گیا تھا, اور آج یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ جو اس وقت امت مسلمہ غربت علیہم الذلت والمسکنت وباؤوا بغضب من اللہ, کب ہمتی کمزوری, نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے, اور جس طرح بڑکے مار رہے ہیں عیسائی دیکھ رہے ہیں, لیکن کچھ نہیں کر سکتے. ٹک ٹک دیدم دم نہ کشید, سنا ہے ابھی کچھ اجلاس ہونے والا ہے, او آئی سی کا اجلاس پہلے بھی ہو چکا, اس نے کیا کیا, کیا دندن کی, اتنے کروڑ ڈالر دے دو فلسطینیوں کو, اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اب ہونے والا دوحہ کے اندر قطر میں کیا کریں گے, لیکن فلسطینیوں کی بھی امید اگر ہے تو امریکہ ہی سے, امریکہ دوبارہ پیس پروسیس شروع کرا دے, امریکہ کسی طرح دوبارہ شروع کرا دے. میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے عوض, سارا کیا درا تو امریکہ کا ہے, اسی سے کہاں جائے اور کون ہے. صورت حال یہ ہے, تازہ ندائے خلافت میں مضمون چھپا ہے, وہ عبداللہ جان نام ہے شاید ان کا. امریکہ میں اس وقت ایک بات کہی جا رہی ہے, کیونکہ دو انٹرنیشنل اداروں سے امریکہ کو خارج کر دیا گیا, ہیومن رائٹس کمیشن سے بھی اور ایک اور سے, بڑے غصے میں امریکی, ہم فون سپریم پاور آن ارتھ اور یونائٹیڈ نیشن کے اداروں میں سے ہمارا نام نکل گیا. تو وہاں بحث چل رہی ہے کہ ہمیں یو این او کو چھوڑ دینا چاہیے. بڑا اچھا مضمون ہے, انگریزی میں ہے, لکھنے والے لکھا ہے. یہ کام تو مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ یونائٹیڈ نیشنز کو دفع کرے, طلاق دے اسے, نکلے وہاں سے, اس سے کسی خیر کی توقع ہے؟ اس کی اپنی قراردادیں 50 برس سے پڑی ہوئی ہیں کشمیر کے بارے میں, کل آدم ایسٹ تیمور میں معاملہ ہوا تو فوراً ریفرنڈم, فوراً عیسائی ریاست آئی, نہیں ہو سکتا. تو کس خیر کی توقع ہے, کس بھلائی کی توقع ہے؟ ہمیں نکلنا چاہیے. پھر یہ مسلمانوں کی کوئی ایک واقعتاً ایک کامن ویلتھ بنے, وہ بیٹھے سوچے سر جوڑ کہ صورتحال کیا ہو سکتی ہے, کس طریقے سے ہم اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. بہرحال علاج اس کا صرف یہ ہے, ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, لیکن اس کے تین مرحلے ہیں. نمبر ایک, اس قرآن کے نور سے اپنے اذہان اور قلوب کو منور کیا جائے, جس کے لیے کوشش کر رہا ہوں, پوری زندگی میں نے اس میں کھپا دی ہے. پڑھے لکھے لوگوں کو قرآن کی طرف متوجہ کرنا, ان کے قلوب و اذہان کو منور کرنا قرآن سے, اس لیے قرآن نور ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اس نور پر جو ہم نے نازل کیا. نمبر دو، قرآن کا نظام قائم کرو. نمبر تین، قرآن کے قوانین شریعت نافذ کرو. یہ تین کام کرو گے تو نجات ہے، ورنہ یہ اللہ کا عذاب بڑھتا چلا جائے، اس کی شدت میں اضافہ ہوگا، اور شدید ترین تو یہ عذاب آ ہی رہا ہے، عربوں پر ہماری نگاہوں کے سامنے ہے. اس کے بعد نمبر دو، مجرم مسلمانہ نے پاکستان ہے جنہوں نے ملک بنایا اسلام کے نام پر، اور پھر اللہ سے غداری کی، بے وفائی کی، وعدہ خلافی، جس کی بنا پر نفاق کی سزا انہیں مل چکی ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پوری دنیا میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر واقعتاً یہ دو کام، اسلام کا نظام بھی قائم ہو اور قرآن کے قوانین بھی نافذ ہو، اس کے لیے سازگار ترین ماحول دنیا میں سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان میں ہے. افغانستان میں قوانین نافذ ہو گئے، نظام کی ابھی وہاں کوئی شکل ہے ہی نہیں. میں نے وہاں پوچھا کہ آپ کے یہاں بینکوں کا کیا معاملہ، کہنے لگے نہیں کچھ نہیں ہے، کوئی سود بوجھ کا معاملہ ہمارے یہاں نہیں. میں نے کہا اگر قرض دیتے ہیں بینک، کہنے لگے ہمارا پیسہ ہی نہیں ہے قرض دینے کو. تو اب یہ پیسہ ہی نہ ہونا اور قرض دینے نہ دینے کا معاملہ تو اور ہے، لیکن یہ کہ اگر ظاہر بات ہے کہ کوئی آگے معاملہ چلے گا تو کچھ سوچنا پڑے گا، کیپٹل فارمیشن کیسے ہو سکتی ہے، کس طریقے سے ہوگی، کس بنیاد پر ہوگی، اور سود سے کیسے بچا جائے گا، عوام کا عمل دخل، ان کی رائے کا عمل دخل کس طور سے ہوگا. ابھی تو اصل میں ان کا ایک یوں سمجھئے کہ ایک جد و جہد، ایک جہادی مرحلہ ہے جو جاری ہے. جب تک کہ یہ شمالی اتحاد کا معاملہ ختم نہیں ہوتا، یہ کانٹا نہیں نکلتا، تو انہیں اتنی فرصت ہی نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کر اپنے نظام کے بارے میں سوچے، لیکن اللہ کرے گا نظام آئے گا اچھا آئے گا، امیدیں ہیں، اچھی ہیں. لیکن قوانین تو نافذ کر دیے انہوں نے، فقہ حنفی کے قوانین نافذ ہیں. قوانین تو بعض دوسرے ممالک میں بھی جزوی طور پر ہے، سعودی عرب میں بھی. نظام تو نہیں ہے نا، نظام تو وہاں کا بادشاہ کا ہے، عوام کے پاس کوئی حقوق ہی نہیں ہے، اور ملک کی دولت کے اوپر قبضہ جو ہے شاہی خاندان کا ہے. تو یہ تو نظام نہیں، اسلام کا نہیں، قوانین تو ہے. بہرحال اس کا اگر امکان ہے تو پاکستان میں، لیکن یہاں صورتحال کیا ہے میں پچھلے جمعے میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں. حکومت کی سطح پر باضابطہ ڈی اسلامائزیشن کا پروسیس شروع ہو چکا ہے. سود کا معاملہ اسکوئر ون میں دوبارہ چلا گیا. آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کی غلامی مسلسل مستقل، وفاداری بشرط استواری، اس سے آگے بڑھ کر کارپوریٹ فارمنگ، اب ہماری زراعت بھی ملٹی نیشنل کے قبضے میں چلی جائے گی، تاکہ آپ کا رسک بھی ان کے ہاتھ میں ہو. ویسے تو یہ کہ وہ ٹرپ جو ہے بیج کے سلسلے میں جو معاہدہ پاکستان دستخط کر چکا ہے، پاکستان اپنا بیج نہیں بنا سکے گا، اسے لینا ہوگا ملٹی نیشنل سے بیج. وہ چاہیں گے تو دیں گے، نہیں چاہیں گے دیں گے، اپنی شرائط پر دیں گے، اپنی قیمت پر دیں گے. پھر وہ بیج بھی ایسا بنا رہے ہیں کہ جس سے آگے بیج نہ بن سکے. آپ کو ایک فصل تو مل جائے گی، لیکن اس فصل کا دانا جو ہے گندم کا، وہ بطور بیج استعمال نہیں ہو سکتا. جیسے بکرا خصی ہو جاتا ہے، ایسے ہی وہ بیج خصی ہوگا، اس سے آگے نسل نہیں کرتا. یہ سارے معاملات اور ہم چپکے ہوئے نجکاری کے ذریعے سے ملٹی نیشنل کو، زیادہ سے زیادہ آؤ لے جاؤ تم چلاؤ. یہ تعلیم کا پورا معاملہ، ٹیکسٹ بک بورڈ کے بعد ختم. کچھ لوگ بیٹھ کر سوچ کر کہ کیا ہونا چاہیے، ہمارے بچوں کو ہم کیا پڑھائیں، کیا چیزیں نہ پڑھائیں. نہیں نہیں نہیں، اب وہ بھی ظاہر بات ہے آزاد ہیں، آپ جس طرح چاہیں بنائیں، اور ظاہر بات ہے ملٹی نیشنل کا مقابلہ کون کرے گا. وہ بہترین ٹیکسٹ بک شائع کریں گے، بہترین کاغذ کے اوپر شائع کریں گے، قیمتیں دینے والے تو یہاں موجود ہیں، پانچ پانچ ہزار، دس دس ہزار روپے فیس کے اوپر بھی تو بچوں کو پڑھوا رہے ہیں کہ نہیں پڑھوا رہے. لیکن معلوم یہ ہوا کہ آپ کی اگلی نسل جو ہے وہ گروی رکھی جائے گی ان کے ہاتھ میں، جو وہ چاہیں گے پڑھائیں گے. بڑے بڑے تعلیمی ادارے جو ہیں ویسے آزاد کر دیے گئے، جو چاہیں پڑھائیں. گورنمنٹ کالج لاہور میں جو کچھ ہو رہا ہے، اسلامیات ڈپارٹمنٹ میں میرے پاس ایک وفد آیا تھا، میں شاید کسی ایک جمعے میں اس پر خاص طور پر گفتگو کروں. اس کے ذریعے سے دین کی جڑیں کھودی جا رہی ہیں. وہاں کے ایک پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں سود، یہ سور حلال ہے، یہ سور جو ہے جو حرام کیا گیا تھا وہ تو وہ تھا جو گندگی کھاتا تھا، یہ جو باقاعدہ جنہیں کہ فارمنگ کے ذریعے سے پالا جاتا ہے، جنہیں غذا دی جاتی ہے، اس میں کوئی حرمت کی بات نہیں ہے. شریعت اسلامی کو بدلنے کے لیے خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. وہ کس درجہ فقیحان عرب بے توفیق قرآن. بہرحال یہ کہ اب اس پس منظر میں صرف ایک خواہش ہی ہے، اللہ سے دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے موجودہ حکومت کو خارجہ پالیسی کے ضمن میں کچھ ہمت دے دی ہے، امریکہ سے ذرا پیچھے ہٹنے اور چائنا کی طرف اپنے جھکاؤ کی شکل میں. اچھی بات ہے، پچھلے جمعے میں نے تعریف کی تھی، آج بھی تعریف کر رہا ہوں، بلکہ پوری قوم تعریف کر رہی ہے. ایک بیان چھوٹا سا آیا تھا، تھوڑا سا اختلافی، نصر اللہ خان صاحب کا، نواب زادہ صاحب کا، لیکن انہوں نے بھی اس کے بعد اس کی تردید کی یا توجیہ کی ہے. پوری قوم اس میں متفق ہے کہ یہ ٹھیک ہے. اب امریکہ نے جو کچھ کیا ہے اس کا جواب یہی ہے، بلکہ یہ کہ کوئی ڈیفنس پیکٹ ہونا چاہیے پختہ چائنا کے ساتھ. کاش کہ اسی طریقے سے ہماری حکومت کو اللہ تعالیٰ اس کی آنکھیں کھول دے کہ یہ جو اکنامک معاملہ چل رہا ہے نیو ورلڈ آرڈر کا، اور یہ جو سوشل انجینئرنگ کا پروگرام چل رہا ہے آج کل، جو بھی آپ دیکھیں گے ٹی وی پروگرامز وغیرہ، اس میں جو ساری بحثیں چل رہی ہیں، اس میں ویمن لیو، عورتوں کی آزادی، عورتوں کا ہر گوشہ زندگی کے اندر، ہر شعبہ زندگی کے اندر بھرپور پارٹیسپیشن، یہ اس کا سب سے زیادہ مین تھیم. باقی وہ چیزیں تو میں دیکھتا نہیں ہوں جو کہا جاتا ہے کہ فحاشی میں اور بے حیائی میں. اب وہ زی ٹی وی جو ہے اور انڈین ٹی وی، دوردرشن کو بھی یہ مات دے رہا ہے ہمارا ٹی وی، میں نہیں کہہ سکتا، لیکن لوگوں نے بتایا ہے کہ ایسا ہے. دوسری طرح معاملہ کیا ہے کہ دینی جماعتیں ہیں، بڑی جماعتیں جو ہیں، اب ان کی طرف سے جو بیانات آئے ہیں وہ میرے لیے بڑے افسوسناک ہیں. قاضی حسین احمد صاحب کا بھی بیان آیا کہ اب اس حکومت کو مزید مہلت نہیں دینی ہے، لوگوں کو نکل آنا چاہیے، حکومت کو گرائیں گے ہم. اور فضل الرحمان صاحب کا بھی، وہ تو شاید آج ہی آیا ہے بیان، کہ بس اس سے زیادہ مہلت نہیں، اب ہم جولائی میں تحریک شروع کر دیں گے اس حکومت کو گرانے کی. یعنی وہی مسئلہ کہ پوٹینشلی وہی اے آر ڈی کے ہم نواب ہوئے نا، اے آر ڈی کے سامنے کیا حکومت کو گرانا. باقی بہاویہ جمہوریت اگر ہو گئی تو کون سی جمہوریت آئے گی؟ بھٹو والی جمہوریت آئی تھی پہلے، یا یہ کہ ضیاء الحق والی کنٹرول جمہوریت آئی تھی؟ کون سی جمہوریت آئے گی؟ یا پھر نواز شریف والی جمہوریت آئے گی، یا بے نظیر والی جمہوریت آئے گی؟ دینی جماعتوں کو کیا ملے گا اور دین کو کیا ملے گا؟ زیرو. خدا کے بندو، تم دین کے لیے تحریک چلاؤ، سود کے معاملے میں آ جاؤ، میدان میں کھڑے ہو جاؤ، امپلیمنٹ کرو. اب ہمیں بتاؤ کہ جو مالیاتی کمیٹی تم نے بنائی تھی اس کی کیا رپورٹ ہے، اسے پبلش کرو. کیونکہ سپریم کورٹ کی عدالت جو ہے، سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا کہ اس کی رپورٹ کو پبلسائز کیا جائے، پبلک میں مشاہدہ کیا جائے، اس کے اوپر لوگوں سے اوپینین دیے جائیں، اور یہ ہونا چاہیے اس عرصے کے اندر اندر، تاکہ یکم جولائی سے امپلیمنٹیشن ہو اس کی. لیکن یہ اس کے لیے مطالبہ کرنے کو کوئی کھڑا نہیں ہونے کو تیار، فحاشی کے خلاف روک لگانے کے لیے کوئی تیار نہیں. یہ 33% عورتوں کی سیٹیں، اب آگے بڑھ کر نیشنل اسمبلی میں بھی، پروونشل اسمبلی کے اندر بھی، سینٹ میں بھی، بلکہ آگے مطالبہ کہ ہاف 50% ہونا چاہیے. جب آبادی عورتوں کی جو ہے مردوں کے برابر، بلکہ شاید مردوں سے بھی زائد ہے، تو پھر کیوں حصہ مارتے ہو ان کا؟ یہ حالات، اس کے لیے تحریک چلانے میں تیار نہیں. ظاہر بات ہے کہ آپ حکومت گرانے کا ایجنڈا لے کر آئیں گے تو یہی ون پوائنٹ ایجنڈا اے آر ڈی کا ہے، تو آپ کے پوٹینشیل الائی وہی ہے، ان کے ساتھ ہی مل کر آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا. علیحدہ علیحدہ پلیٹ فارم سے کریں گے تب بھی ظاہر بات ہے کہ آپ کی قوتیں مجتمع تو اسی ایک پروگرام پہ ہوں گی. ہاں چھوٹے سطح کے اوپر وہ کوشش کرتے ہیں کہ کچھ ہمارے لوکل کارکنوں کو مطمئن کرنے کے لیے. پشاور میں بھی ایک اجتماع ہوا تھا، اس میں جماعت اسلامی کے لوگ بھی تھے، جے یو آئی کی بھی تھے، یہاں جو کیبل ٹی وی اور یہ وہ اس کے خلاف جو ہے تحریک چلائی جائے. میں نے وہاں بھی کہا جماعت اسلامی والوں سے بھی، جے یو آئی سے بھی، کہ آپ اپنی اپنی قیادت کو پہلے تیار کریں کہ مرکز اس سطح پر اس قسم کا کوئی محاذ بنے. یہ کیا صرف لوکل سے جو ہے آپ چھوٹے چھوٹے سے اتحاد بنا کر کچھ اپنے کارکنوں کو مطمئن کرنے کے لیے؟ وائی ناٹ ایٹ دی ہائیسٹ لیول؟ یہی ہوا ہے ابھی پاکستان شریعت کونسل کے تحت بھی ایک اجتماع ہوا، مجھے بھی بلایا گیا، میں بھی چلا گیا. جے یو آئی کے بھی لوکل کوئی ذمہ دار آدمی وہاں موجود تھے، قاضی حسین احمد صاحب یہ جماعت اسلامی کا کوئی اہم آدمی نہیں آیا، البتہ یہ کہ اتحاد العلماء جو ہیں اس کے مولانا عبد المالک صاحب آئے ہوئے تھے، اور یہ اب چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے سود کی امپلیمنٹیشن کے معاملے میں جو ہے عوامی تحریک بلڈ اپ کی جائے. لیکن یہ ایک لوکل سطح پر کیوں نہیں یہ اس طرح کا محاذ بنتا کہ جو ہائیسٹ لیول پر ہو اور اس کے آرگنائزیشنل جو ہے اس کے خطوط معین ہو، کیا کیا ذمہ داری ہے جو لوگ شامل ہوتے ہیں، کون شامل ہوں گے، افراد شامل ہوں گے یا جماعتیں شامل ہوں گی، پھر وہ کیسے چلے گا. ایم آر ڈی کا کانسٹیٹیوشن ہوتا تھا ایک، وہاں طے تھا کہ ہر فیصلہ جو ہے وہ جو آپ کا تھا متحدہ محاذ جو بنا تھا نظام مصطفیٰ کا، اس میں طے تھا کہ کنسنسس سے فیصلے ہوں گے، اور کسی بھی جماعت کی شرکت شمولیت نئی جماعت کی بھی کنسنسس سے ہوگی کہ پہلے جو لوگ شامل ہیں وہ سب مانے کہ ہاں یہ بھی ایک جماعت ہے، ایسے ہی نہیں کہ تانگے کی سواریاں لے کر جماعت بنائے پھرتے ہو. بہرحال افسوس کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ ادھر تو مجھے کوئی آثار نظر نہیں آ رہا. اب یہ جو میں نے پچھلی مرتبہ بھی شعر پڑھا تھا، حیران ہوں دل کو پیٹوں پر ہوں جگر کو میں، مقدور ہو تو ساتھ سکوں لوں اگر کو میں. بہرحال اپنے رنج اور غم اور دکھ کا اظہار وہ میں جو بھی ہے کرتا رہوں گا، جو کچھ میرے اندر ہے وہی ٹپکے گا، میری زبان سے وہی چیزیں ادا ہوں گی، شاید کہ اللہ تعالیٰ دکھی دل کی صدا سن لے. ہیچ قوم را خدا رسوا نہ کر تا دلے صاحب دلے نامت بے درد. جب تک کسی صاحب دل کا دل جو ہے وہ درد سے بھر نہیں آتا، اللہ تعالیٰ کسی قوم کو رسوا نہیں کرتا. بہرحال اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات.